لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي طري شفاعته من كل أمر من الغالي المقتدر. محترم دوست و بزرگوں، پچھلی جمعہ کو آپ بزرگوں کو یہ عرض کر رہا تھا اور وہ پہلے سے بات چل رہی تھی، اللہ جل شانہ کے سامنے معافی کے لیے توبہ کے لیے ہاتھ پھیلانا، اور پھر اس میں جو ہے میں نے عرض کیا بعض رات کوئی شکایت کہ بھائی برابر سے مواد پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، دل نہیں لگتا ہے. تو بھائی اصل میں یہ چیز اور دوسرے تمام اعمال کے لیے ایک چیز قرآن حکیم نے بہت سی مضبوطی کے ساتھ بتا دی ہے کہ میرے بندو، جب تمہارا قلب میری طرف مائل ہوگا، میرے ساتھ لگا ہوگا، تو تمہارے ہر عمل کے اندر روح آ جائے گی. ہر عمل کتنی بڑی بات. اور جب بندے کا قلب اللہ جل شانہ سے ملا ہوا نہیں ہے، قلب نے دل تصور، تو فرمایا تمہارا ہر عمل جو ہے پھیکا ہوگا. شکایت کیوں کرتے ہو؟ تمہارا عمل پھیکا اس لیے ہے کہ قلب کو تم نے خدا بند قدوس کے ساتھ جوڑا نہیں. اللہ جل شانہ کے ساتھ قلب لگا ہوا ہے یا نہیں، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی جب تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہو تو تصور یار کر رہا ہو، اللہ جل شانہ سے دل ہی دل میں تصور سے بات کر رہا ہو، خدا کیا چاہتے ہیں، خدا کیا نہیں چاہتے ہیں. بعض لوگوں کو دنیا کے اندر، بعض بزرگوں کو لوگوں نے مجنون اور دیوانہ کہا، جیسے بہلول اور بہت سے بزرگان، ان کو کیوں کہا؟ اصل میں ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر کہ جب وہ اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے رہتے تھے تو کچھ بات چیت کرتے تھے، سب پاگل جیسے لوگ، کبھی درخت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کبھی پتھر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ طرح پاگل ہے، دیوانہ ہے، ہے نا کوئی آدمی جو ہے وہ درخت کی طرف دیکھ. لیکن اصل میں کیا تھا کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ سے ملے ہوئے تھے، وہ کہیں جھاڑ کے اوپر خداوند قدوس کا تصور نظر کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، کہیں پتھروں میں، کہیں غار میں. اور یہ عین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوتے تھے کہیں غاروں میں، کہ پہاڑ کے اندر، اور ہم ایک طرف ہوتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کچھ خرید کر رہے ہیں اور کچھ تصور کر رہے ہیں. ہم ایک دم پاس پہنچ جاتے ہیں، وہاں تک آپ کو اطلاع نہیں ہوتی کوئی چیز، کسی چیز کوئی فکر میں، حالانکہ وہاں آپ کوئی دوا نہیں تلاش کر رہے تھے، کوئی کیمیا نہیں تلاش کر رہے تھے، لیکن وہی اللہ جل شانہ کے ساتھ دل لگا ہوا ہے. یہ ہے نا، یہ دل لگنا. اس لیے کوئی بڑی بڑی جگہوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بھی ہے نہیں، بلکہ جتنا تنگ ہوگا اتنا ہی اللہ جل شانہ کا تصور زیادہ ہوگا، اور انشاءاللہ پھر قبر سب سے زیادہ تنگ ہے تو وہاں بہت ہی کام لگے گا. اللہ ہوگا اگر قبر میں تو پھر اور کیا، کس چیز کی فکر ہے، کس کی فکر ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے دوست اور بزرگوں کہ جب دل اللہ جل شانہ کے ساتھ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ایسا نہ سمجھے کہ تو کوئی تصور کی کوئی اونچی بات، آج تو یہی ہو رہا ہے، ایسی بات کرنے کو بس کرنا جب کسی نے شروع کیا تو کہا یہ کیسے. ارے یہ تو آپ میں اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کا یہ کام ہے کہ اپنے دل کو اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑے، تصور کرے، اور اعمال کے اندر کیفیات اور روحانیت تبھی پیدا ہوگی اس کی. آپ دیکھو اگر اللہ جل شانہ سے دل جوڑا ہوا ہے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دیکھ لو، تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہوگا، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور صورت کے اندر. اور اگر دل اللہ تعالیٰ سے نہیں ملا ہوگا تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد بھی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود نہیں ہوگا. ثواب سے خالی نہیں، ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن جو اس کا اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے، روحانی کیفیت، وہ نہیں میسر ہے. اور یہ ہر عمل کے اندر ہے. اگر ذی اللہ جل شانہ سے ملا ہوا اور کہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, دل ایسا تو جم جائے گا کہ چیزوں کی چیزیں سامنے گزر جائے گی, آواز لگائے گی لیکن آپ ہٹیں گے نہیں. صحت کی مکھی کی طرح جیسے پچھلی جمعہ مثال دی تھی, وہ اپنے چھتے کے اوپر لگی ہوئی ہے, پتھر مارے تو بھی نہیں ہٹتی دل. اور ایسا ہی عمل جو ہے وہ اللہ جل شانہ ہوں یہاں بڑا کرم ہے, ایسا اللہ جل شانہ کے ساتھ دل جوڑ کر عمل کرنا جس کا دوسرا نام اخلاص ہے, یہ ایسا عمل ہے کہ اگر چھوٹا سا عمل ہے تو بڑے بڑے پہاڑوں جتنے عمل کا وہ مقابلہ کر لیتا. حضرت امام بخاری اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوب ہی رحم فرمائے, خوب ہی درجات بلند فرمائے, بہت بڑے درجے کے محدث, بخاری شریف تو مشہور ہی ہے امت کے لیے لائحہ عمل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کی دو جلدیں بنائی ہیں, ایک کا نام ہے جلد اول اور ایک کا نام ہے جلد ثانی ولیوم بس ولیوم سیکنڈ. تو جلد ثانی کے اندر انہوں نے ایک جو ہے جگہ کتاب الادب کر کے عنوان بنایا ہے, کتاب الادب, اور پھر اس میں ابواب ہے تو ایک باب ہے باب و بر الوالدین, اور اس میں ایک روایت بلائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, راوی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ثانی کے اندر, میں نے کہا کتاب الادب باب بر الوالدین کے اندر 800 صفحے کے قریب جا کر جو ہے یہ باب باندھا ہے 800 کے بعد, بہت بڑی بخاری ہے, وہاں یہ روایت لائے. یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روایت, جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امت کے اندر کوئی 3 آدمی ہیں, وہ سفر کر رہے تھے, اور سفر کا زمانہ یہ ہوائی جہاز سے کار سے یہ تو ابھی جو ہے نئی پیداوار بہت قریب زمانہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے بھی خود یہ چیز نہیں تھی. تو پہلی امت کا بیان کرتے ہیں تو نہایت سیدھا سادہ سفر پیدل یا اونٹوں کے اوپر یا کوئی جو بھی, فرمایا وہ جب سفر کر رہے تھے 3 آدمی مل کر ایک جگہ پہنچے, بہت سخت بارش ہوئی, شدید المطر, بہت سخت بارش ہوئی, نظر نہیں آتا ہے سامنے. جن لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو ہمارا سفر مشکل ہے, ادھر ادھر دکھا کہ فلانا غار نظر آتا ہے, ہم جا کر وہاں پناہ لیں بارش سے بچے, جب بارش بند ہو جائے گی پھر ہم اپنا سفر شروع کریں. انہوں نے مشورہ کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ وہ تینوں ایک غار نظر آ, غار جانتے ہیں کیو, وہی خبر ہو چیو, کیو تو ملائی میں اور کیو مانے غار, اصحاب کہف کا بھی غار تھا نا, غار کا معنی یوں ہے کہ کوئی اندر جگہ ہے پہاڑ کے درمیان میں اکثر ہوتا ہے, تو یہ غار ایک کیو نظر آیا اور اس کے اندر یہ تینوں کی تینوں پناہ لینے کے لیے چلے گئے. بارش زور سے ہو رہی اور خوب آندھی اور طوفان, اتنے میں زور سے آندھی اور طوفان آیا تو زبردست پتھر چٹان اوپر سے گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کا آگے مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تینوں کی تینوں اندر بند ہو گئے غار کے اندر, پتھر کی چٹان کو ہٹانا مشکل تھوڑا ہے. زور سے ہوا آئی تو پتھر گرا, اور ان چیزوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, آج کل تو لوگ ہزاروں جو ہے زمین میں دھس رہے اور کیا کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. غار کیوں بند ہو گئے, آپ تینوں کے اندر ایک دو وقت کا کھانا تھا, کھانا کھایا, غمگین ہیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رو رہے ہیں کہ اب تو کوئی نکلنے کا کوئی اندر سے اگر آواز دے تو بھی باہر نہیں آتی ہے, یہاں جو قبر آتی ہے نا قبر میں سے کوئی بولے گا تو آواز باہر کیسے آئے گی. یا اللہ تیرا, یہ اللہ تیرا فضل ہو جائے تو ہی فضل فرمانا. ہم کہا کرو روزانہ اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, ہر روز قرآن پاک کو پڑھو, نہ ہو سکے تو ایک رکو بھی پڑھو, تلاوت قرآن جاری کرو, جن کو یاد نہیں ہے سیکھو, ورنہ مرتے وقت خون کے آنسو آئیں گے کہ تیری 60 سالہ زندگی ہو گئی میرا قرآن پاک تو نے ایک سطر نہیں پڑھ سکا, تعجب ہے تیرے اوپر. دنیا میں ہزاروں خطوط لکھے لوگوں کو, ہزاروں تم نے چوپڑیاں دیکھی, ہزاروں مانیٹر دیکھی، ہزاروں سائن بورڈ دیکھے، جس سے نہ ہو سکا قرآن پاک کی ایک آیت کو تمہیں پڑھ سکا۔ دوستو سن رہے ہو، شروع کر دو آج ہی، مرتے وقت خون کے آنسو بہانا پڑیں گے جس نے قرآن پاک کو پڑھنا نہیں سیکھا۔ آپ کہتے ہیں ان کا آتا نہیں ہے، غلط بات ہے۔ موٹر کے سائن بورڈ پڑھنے آتے ہیں، ساری کی ساری چوپڑیاں چیک کرنی آتی ہے ساری، اور بل فرض و تقدیر اگر نہ آتا ہو تو تم سال دو سال پانچ سال تک کوشش کرتے جاؤ، نہ آتا ہو تو تم پڑھنے والوں بھی سنبھال کے جاؤ۔ میں نے ایک مرتبہ ایک بات کے اندر، بہت پہلے کی بات ہے، یہ بات عرض کی تو تقریباً ایک 70 سالہ 70 ایئرس بوڑھا، اس کے دل کے اوپر یہ بات لگ گئی، اور اسی وقت اس نے قاعدہ بغدادی لے کر پڑھنا شروع کیا۔ عربی نیا قاعدہ اول پورا کیا 70 سالہ عمر کے اندر، 70 ایئرس میرے سامنے۔ میں نے ایک استاد کو کہہ دیا کہ آپ ان کو پڑھایا کیجیے۔ عربی کا نیا قاعدہ دوسرا شروع کیا، آپ جو ہے الفلوق پڑھنے لگے، اور یہ عربی کا دوسرا نیا قاعدہ پورا بھی ہو رہا ہے اور ان کا انتقال بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بہت بڑا عمل ہے نا، دل پر لگی۔ جنازے کی نماز میں نے ہی پڑھائی تھی، یہ کسی زمانے کا واقعہ یہاں کا نہیں ہے، لیسٹر کا نہیں ہے، یہ ملاوی کا واقعہ ہے، لمبی کا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کہیں گے میرا قرآن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اتنی تکلیف کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے زمانے کے اندر جو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک، داڑھی مبارک سے پسینے کے قطرے گرتے تھے سخت سردی کے اندر۔ اور اگر آپ اونٹنی پر سوار ہے اور قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے تو اونٹنی اپنے پاؤں کو پھیلا رہی ہے، برداشت نہیں کر رہی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور بہت ہی قریب بیٹھا ہوا تھا، اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا یہ حصہ میرے جان کے اوپر تھا۔ ایسا صحابی بھی خوش نصیب نا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکثر ساتھ بیٹھے تھے، صاحب ہی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا یہ حصہ گھٹنا سے جانگ جس کو کہتے ہیں میری جانگ ران کے اوپر تھا۔ اور اتنے میں وہی کے آثار شروع ہو گئے، وہی اینی ٹائم آ جاتی تھی، فرمایا وہی کے آثار شروع ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کے اوپر تغیر ہوا، ہم سمجھے کہ وہی آ رہی ہے، اور آپ ایسے کہ ایسے ہی فرمایا اس آپ کے اس پاؤں مبارک کے اندر اتنا وزن تھا، اتنا وزن تھا، اتنا وزن تھا کہ اب وہ صحابی کہتے ہیں میں ہلاتا ہوں تو میرا پاؤں ہلتا بھی نہیں، نکال بھی نہیں سکتا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا پاؤں ختم ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اور آپ کے اوپر وہی ہو رہی ہے، آپ کا پاؤں مبارک تو ہلے ہی نہیں، فرمایا میرا پاؤں میں یوں ہلانا، اتنا وزن گویا کسی نے ٹنوں وزن رکھ دیا اس نے۔ کتنی تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کی ہوگی، پورے 23 سالہ زندگی کے اندر قرآن حکیم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا امت کے لیے، اور پڑھ پڑھ کر سنایا ایک ایک لفظ، فرمایا لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، یہ نبی کے اوپر ہم نے قرآن پاک نازل کیا، وہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھ پڑھ کر تمہارے سامنے تم کو سکھا رہے ہیں، وہ یزکیہم اس قرآن پاک کے ذریعے سے تمہارے قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب اور تم کو یہ کتاب سکھلاتے ہیں۔ جی بڑھیا، یہ قرآن پاک جس کو صحابہ کرام سن کر بے ہوش ہو جاتا، صحابہ کرام تو بے ہوش ہو ہی جاتے تھے، آج کے زمانے کے اندر بھی اس قرآن پاک کے جو ہے عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، ایسی کتاب کہیں روئے زمین کے اوپر نہیں ملے، یہ قیامت تک اللہ نے لگی۔ حضرت مولانا حضرت شاہ انور قشمری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ظالم دیوبند کے شیخ الحدیث، اللہ نے عجیب علم عطا فرمایا، متبع رسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں محبوب تھے، وہ کیسے معلوم ہوا، وہ کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا۔ شاہ انور قشمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کتنی مرتبہ، 3 مرتبہ دیکھا، اور زیادہ بھی دیکھا ہوگا، لیکن جس وقت یہ کہا اس وقت بھی 3 مرتبہ ہوا ہوگا، یوں جس وقت ارشاد فرمایا، فرمایا 3 مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا مجھے، ان انور شاہ قشمری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ تم قادیانیت کا مقابلہ کرو، مرزا قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا. چنانچہ شاہ صاحب نے بہت بڑا کام کیا تاریخ کے اندر قادیانی لوگوں کے مقابلے کے اندر. غلام مرزا قادیانی نے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند انور شاہ کشمیری یہاں جہاں بھی گئے ہیں, ایک مرتبہ ان سے ایک بات سنی کہ ایک صاحب تھے ہندوستان کے اندر کوئی غیر مسلم, تو وہ فال نکالا کرتے تھے. فال کا زمانہ ہے, فال میں چال چلنی پڑتی ہے, بدو قسم کا عمل ہے, نالائق قسم کا اظہار ہے, بعض اوقات انسان کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. ارے مجھے پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کچھ فال دیکھ سکتے ہو, میں نے کہا نہ فال دیکھتے ہیں نہ ایسی چال چلتے ہیں. میں یوں ہی کہہ دیتا ہوں کہ جواب بھی حرام ہے. عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے سوا کون علم غیب جانتا ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله, کہہ دیجئے نہیں جانتا ہے غیب کی چیز آسمان اور زمین میں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اندر شاہ کشمیری نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ غیر مسلم تھے تو ان کے پاس کچھ ایسا ناپاک علم تھا, جب کوئی آدمی ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو سامنے بٹھاتے تھے اور اپنی ناپاکی کے ذریعے سے اور کچھ خیال ہوگی اس کے ذریعے سے اس کو ایک سادہ کاغذ دے دیتے تھے جس کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی تھی, اور کہا تیرے جیب میں رکھ, پھر اس کے بعد نکال, پھر اس بعد نکالتا تو اس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی تھی. یہ کرتا تھا. ایک مرتبہ ایک مسلمان چلا گیا, یعنی بہت سی مرتبہ بہت سے مسلمان گئے ہوں گے, لیکن یہ مسلمان جو گیا تو حافظ قرآن تھا اور جیب میں قرآن مجید بھی تھا, ہمائل ہوتے ہیں نا پڑھتے رہتے ہیں. اس کو اس نے جا کر اپنی تکلیف بیان کی تو کاغذ دیا, کہا نکالو نکالو, صاف ہو رہا ہے, کہا پھر ڈالو, پھر ڈالا دو تین مرتبہ, کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا اس نے کہا ہاں میرے پاس جیب میں قرآن مجید ہے. کہا اس کو دور رکھ کے آؤ, جب تک یہ قرآن مجید تمہارے ساتھ ہے یہ ہمارا عمل کام نہیں کر سکتا ہے کسی بھی چیز. ایسے تو حیرت انگیز عجیب عجیب واقعات. تو میرے عزیز دوست بدو کو میں یوں عرض کر رہا تھا, مرتے وقت انسان کو صدمہ اور افسوس ہوگا کہ اس قرآن پاک کو اس نے سیکھا نہیں, اس نے پڑھا نہیں اس قرآن حکیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ پڑھ کر سنایا. تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قصے اور واقعے کو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. قلب جب اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو تو اعمال کا کیا حال ہوتا ہے, اسی سلسلے میں یہ روایت انہوں نے بیان کی. فرمایا پہاڑ کے اندر گھس گئے, اوپر سے بارش, راستہ بند, اب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, رونے لگے, آنسو آنے لگا, کیا کیا جائے, کس طریقے سے کرے, کوئی تدبیر کارگر نظر نہیں آتی. اندر سے بولے تو باہر آواز نہ آئے, اور اگر آواز چلی بھی جائے تو باہر والے بھی کیا کر سکتے, اتنے میں تو مر جائیں گے وہ. فرمایا کچھ دیر کے بعد ان تینوں میں سے ایک صاحب نے یہ بات رکھی کہ بھائی دیکھو ایسا کرو کہ سارے مادی جو ہے وہ تدبیر تو بیکار ہو گئی, نہ اس کو ہلا سکتے ہیں, نہ نکال سکتے ہیں, نہ چیخ مار سکتے ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. کہاں متوجہ ہو جاؤ؟ خدا بندی کی طرف. روحانی اعتبار اور اللہ جل شانہ کے پاس کچھ ایسے گر گرا کر مانگو کہ اللہ جل شانہ کو رحم آ جائے اور وہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنا دے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. کسی نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے, گویا وہ کمزور ایمان والے ہوں گے, لیکن یہ جس کا کچھ ایمان پکا تھا کم, اس نے کہا نہیں اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اور متوجہ ہونے کے بعد ایسا کرو سب لوگ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرو اور اپنی زندگی کے اندر کوئی عمل ایسا کیا ہو جو خالص اللہ کے لیے ہو, لوجہ اللہ ہو, خالص, کوئی کسی قسم کی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو, ایسا کچھ عمل ہو اس کو یاد کرو, اور یاد کرنے کے بعد اس کو اللہ جل شانہ کے درگاہ میں پیش کرو. یہ ایک روایت لمبی ہے, انشاءاللہ خطبے میں اس کا تھوڑا سا حصہ آئے گا, اس کو آئندہ جمعہ کو آپ سنیں گے اگر خدا نے چاہا تو. اور مضمون یوں پورا ہو گیا کہ میرے عزیز دوست و بزرگ قلب جب اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوگا, ملا ہوگا, تو ہر عمل کے اندر قوت پیدا ہوگی، تقویت پیدا ہوگی، اور یہ تمام اعمال میں لگے گا. دیکھو نمازوں کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ دل نماز میں لگے گا کیسا؟ دل اللہ کی طرف نہیں ہے تو نماز میں کیسے آئے گا؟ اللہ ہی کی طرف دل نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، لگے گا کیسے؟ باہر کھڑے رہ کر بات کرو کتنا دل لگے گا. اگر یہ درخت کے نیچے اگر مجلس جم جائے کتنا دل لگے گا؟ گھر جانے کو جی نہیں چاہتا ہے، اور ایک سگریٹ پیئیں گے کتنا دل لگے گا سگریٹ کے اندر؟ دنیا کی چیزوں میں کتنا دل لگتا ہے، اس میں دل کیوں نہیں لگتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کو دل دے دیا ہے، خدا کو دل نہیں دیا ہے. بات یہ خدا کو دل نہیں. تو اس لیے کوشش کی جائے کوئی نہ کوئی طریقہ، اور کچھ علماء کے پاس جا کر، اللہ والوں کے پاس جا کر، کہ یہ خداوند قدوس کے ساتھ ہمارا دل جڑ جائے، اس کا کوئی طریقہ ہے، کوئی بات ہے. اور میں آپ کو سیدھی سی ایک بات بتا دوں، اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جب نماز پڑھنا شروع کرو تو زبردستی نماز کے اندر دل لگاؤ، خوب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر دل ہٹ جائے پھر لگاؤ، پھر ہٹ جائے پھر لگاؤ. اور اس تکمیل نماز کے لیے ہے نا، دیکھو ایک واجر ادھر باندھا ہوا ہے اور ایک دوسری طرف، ایک دو منٹ لیتا ہوں، بائیس ہوئی ہے تاکہ مضمون کارآمد ہو جائے، کدھر لگا ہوا ہے. اس وائر کو جوڑ دو قبرستان کے ساتھ. کہاں جوڑ دیں گے؟ اگر ٹائم ہو تو روزانہ جایا کرو، تو موٹر لے کر قبرستان کھلا ہوا ہوتا، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں. یہ ذرا کچھ کمزوری ہوگی، اتنا بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کوئی مسلمان بھائی مر جائے جب اس کو دفنانے کے لیے چلے جائے سب قبروں کو دیکھ کر مراقبہ کرے. یہ ہے دل خداوند قدوس کی طرف متوجہ ہونے. آپ کہیں گے قبرستان بہت دور ہے، تو آئیے پھر قریب میں لے جاتا ہوں. یہ لوگوں کے جو مرنے کی خبریں ہوتی ہیں تو بھاگو مت، کم از کم کوئی اور جگہ نہیں تو اپنے رشتے داروں میں اس کو نہلاؤ، اپنے ہاتھ سے ہاتھ لگاؤ، ایسا اس کے ہاتھ کو، یہ لوگ کو نہیں، اپنے رشتے دار، باپ ہے بھائی ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو جب غسل خانے میں نہلاتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر دیکھو اس کے چہرے کی طرف. یہ دل خداوند قدوس کے ساتھ لگنے کی نشانی ہے. آپ کتنا چاہو آسان سے، اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ساری حدیث کی بات ہے، دیکھو اس کی طرف جب نہلائے تب خوب غور سے دیکھو اچھی طریقے سے. تو میں نے کہا کہ ایک رسی ادھر ہو، اس کا ایک جوڑ ادھر ہو نماز میں، اور اس کا دوسرا جوڑ کہاں ہو. جب نماز میں کھڑے رہو، رکوع میں جاؤ، تو قبرستان کے اندر جو نظارہ کیا، اپنے بھائی کو نہلایا، جو نظارہ کیا وہی نماز کے اندر ہو. انشاءاللہ نماز کے اندر قصور قصور پیدا ہو جائے گا، ہو جائے گا، خداوند قدوس کے ساتھ دل جڑ جائے گا، جڑ جائے گا، ہر عمل کام پر لگ جائے گا. ورنہ گھنٹوں تقریریں کی، گھنٹوں مدرسے چلائے، گھنٹوں کتابیں لکھی، سخاوت کی، حج کی، بہت کیا، لیکن اللہ پاک کہیں گے ایک بھی چیز کارآمد نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے اس سے کچھ نہیں ہے، میرے کو فٹ آتی ہے ایسی کچھ نہیں ہے، یہ سب غیروں کے لیے تھی. انہیں حج کیے 10، انہیں 10 کتابیں لکھ دی، انہیں 10 سال تک تقریری کی، انہوں نے سب کچھ کیا، مجھے معلوم ہے میں عالم الغیب ہوں، لیکن میرے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں، ثقافت کا بھی حصہ نہیں، کچھ نہیں. تم نے جن کے ہزاروں کام کیے میرے لیے نہیں، کہیں اپنی پھوپھی کے لیے، دادی کے لیے، مامی کے لیے، کسی کو خوش کر دے گا، وہ اس کو چاہتا تھا اس لیے تم نے کیا، میرے لیے کیا کبھی؟ میرے لیے کیا؟ تو نے جنازے کی نماز اس لیے پڑھی کہ وہ تیرا دادا تھا، چاچا تھا، تو اس کو چاہتا تھا، اس کو تو پڑھنی تھی. تو نے کسی ایسے مومن کی پڑھی کہ جس کو تو بالکل پہچان تو نہ ہو لے وجہ اللہ، اللہ کے لیے وہ اللہ ادھر اللہ جل شانہ توفیق دیتا ہے.